تفسير دیکھیں گے.
ولما سكت عن موسى الغضب اخذ الالواح. اور جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے تختیوں کو دوبارہ پکڑا. وفی نسختہا خدم و رحمت للذین هم لربهم يرحبون, جس میں ہدایت اور رحمت لکھی ہوئی تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. یہاں سے سبق کا آغاز ہے, لیکن ہم پچھلے کئی سبقوں سے بنی اسرائیل کے قصے پڑھیں, اور سورۃ الاعراف اس مقام میں سے ہے جہاں سب سے طویل قصہ ہے. 8 رکوع ہیں بنی اسرائیل کے بارے میں. اس سے پیچھے ہم نے باقی انبیاء کرام کے قصے پڑھے اور ان پر عذاب کی باتیں آئیں. اب یہاں سے بنی اسرائیل کی جو باتیں چل رہی ہیں, مقام کون سا ہے, سب کو پیچھے والی بات یاد ہونی چاہیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک مقصد پورا ہوا, فرعون ڈوب گیا, بنی اسرائیل کو نجات ملی. اب دوسرا مقصد شروع ہو گیا کہ بنی اسرائیل کی تربیت چاہیے, اب ان کو ہدایت کے لیے ایک کتاب چاہیے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو وادی تیہ میں چھوڑا اور خود کوہ طور پر آئے. ابتدا میں وعدہ 30 راتوں کا تھا, لیکن 10 راتیں بڑھا لی گئیں, کیونکہ جس کو اللہ سے بات کرنے میں مزہ آتا ہے پھر وہ صرف جان نہیں چھڑاتا بلکہ وہ اس کے اندر اپنے لیے مزید رہنمائی پانا چاہتا ہے. موسیٰ علیہ السلام ابھی وہیں تھے کہ پیچھے سے ایک فتنہ شروع ہو گیا. ایک شخص جو سامری تھا, لوہے کو اور سونے کو ڈھال کر دھاتیں بنانے کا اس کا کام تھا, دل میں اس کے نفاق تھا, لیکن بنی اسرائیل کے ساتھ ہی آ گیا. زیادہ دیر نفاق والے لوگ چلتے نہیں ہیں, یہاں یہی ہوا. تھوڑی دیر کے لیے موسیٰ علیہ السلام اپنی جگہ سے ہٹے تو اس نے لوگوں کو شرک میں مبتلا کرنا چاہا. سارا سونا لے کر اس کو پگھلایا اور ایک بچڑے کی شکل بنا کر ان کو کہا کہ دیکھو یہ خدا ہے, اور موسیٰ تو 30 راتوں کے لیے گئے تھے, اب تو 40 ہونے کو آ گئی. ہو سکتا ہے موسیٰ وہاں فوت ہی ہو گئے ہوں. یہ افواہ پھیلا دی گئی کہ موسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے اور اب وہ واپس تو آئیں گے نہیں, تو بہتر ہے کہ آؤ تم اب ایک ایسا خدا بناؤ جو تمہیں نظر بھی آئے اور تم اس کے کرتب دیکھو. یہ بات موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے معلوم ہوئی. غصہ وہاں بھی بہت آیا کہ یہ کیا ہوا, میں اس قوم کی ہدایت کے لیے کتنا تڑپ رہا ہوں اور ان کو سمجھ ہی نہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ وہاں سے پلٹے, تو اسی موقع کا تذکرہ کہ ولما سکت ام موسیٰ, کہ جب ادھر موسیٰ غصے اور رنج میں بھرے ہوئے اپنی قوم کی طرف آئے, یعنی اب ان کو لگا کہ یہ ان کو کیا ہو گیا, میں ان کو دیکھوں تو صحیح یہ کر کیا رہے ہیں اور کس طرح سے باتیں ہوئیں. کر کرا کے جب ان کے پاس آئے, دیکھا کہ یہ کیا کچھ ہو رہا ہے, تو پھر اس وقت ان کو لگا کہ ہم حقیقت میں جس قوم کو پیچھے چھوڑ کر گئے تھے وہ ابھی اس قابل نہیں ہوئی کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو شرک کرتا دیکھا تو اب تو اپنے اوپر قابو ہی نہ پا سکے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے وہ تختیوں کو توڑا, آپ پیچھے پڑ چکے ہیں, تو رات آتے ہی ٹوٹ گئی. وہ کتاب جس کو آج بھی لوگوں نے توڑ پھوڑ کا شکار کیا ہوا ہے, وہ پہلے ہی دن ٹوٹی. پھر ان کا معاملہ تھوڑا نپٹایا, کس نے پوجا کس نے نہیں پوجا, لیکن اب وقت کے بعد کیا ہوا کہ اب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ پہلی بات یہ کہ خلاف شریعت چیز دیکھ کر غصہ آنا چاہیے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نا, فلاں کو تو غصہ آتا ہی نہیں ہے, میرے ابو کو تو بالکل غصہ نہیں آتا, میں جو مرضی کروں. تو یہ ابو کی ناکامی کی دلیل ہے, یہ خوشی کی بات نہیں ہے. اور کوئی بیوی کہے میرے شوہر تو اتنے ٹھنڈے ہیں, میں جو مرضی کر لوں ان کو غصہ نہیں آتا, تو یہ کمزوری ہے. انسان کو غصہ آنا چاہیے, لیکن اس غصے کا اظہار کیسے کرنا ہے اور کہاں کرنا ہے یہ ٹریننگ ہونی چاہیے. اور کسی کو غلط کام کرتا دیکھ کر غصہ نہ آنا, یہ انسان کے اندر سے ایمان کے رخصت ہونے کی دلیل ہوتی ہے. اس لیے آپ اپنے آپ کو چیک کریں. الحمدللہ 9 پارے تقریباً پڑھنے کے قریب ہیں, آپ پورے ہونے والے ہیں. کیا اب آپ کو لوگوں کے غلط کام دیکھ کر غصہ آتا یا درد مندی کا احساس پیدا ہوتا ہے؟ آپ یہ کہیں کہ ابھی تو ہمارے اپنے ہی نہیں چھوٹے, تو پھر آپ سوچ لیجئے کہ آپ کس طریقے سے دوسروں کو کی صلاح کریں گے. اب کم از کم ہمیں اپنے اوپر تو غصہ آنا چاہیے. دیکھیے کہ انسان جب اللہ کی طرف آتا ہے نا, تو اس کو پھر اپنی برائیاں بری لگتی ہیں. پہلے نہیں لگتی تھیں, پہلے وہ کہتا تھا میں بہت اچھا ہوں, چلو دوسروں سے تو اچھا ہوں نا, چلو جی نماز تو پڑھتے ہیں نا. کیا ہوا اگر امی ابو کے ڈر سے کوئی کام کرتے ہیں؟ لیکن کرتے تو ہیں نا. لیکن اس کے بعد پھر انسان جب اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ پاک کرتا ہے نا تو اس کو اپنی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی دکھتی ہیں. یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے آپ گندے ہوتے ہیں نا, جب پسینہ آیا ہوا ہے, گرمی ہے, تو آپ کو زیادہ احساس نہیں ہوتا گندگی کا. کپڑے بھی گندے ہیں, اوپر کچھ کھانا بھی گر رہا ہے, کچھ صفائی بھی کر رہے ہیں, لیکن جو ہی آپ شاور لینے لگتے ہیں نا اور لے لیتے ہیں, اس کے بعد ہلکا سا دھبا بھی پڑ جائے نا آپ کے اوپر, تو آپ کو برا لگتا ہے. تو قرآن ایک قسم کا شاور ہوتا ہے, ہمیں ہماری برائیاں دکھتی ہیں, اور اگر ابھی نہیں دکھ رہی تو پھر ہم سب اپنا جائزہ لیں. خیر, مومن کے اوپر غصہ آتا ہے لیکن وہ ٹھہرتا نہیں ہے, چلا جاتا ہے. غصہ آنے کے اعتبار سے عموماً لوگوں کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جن کو غصہ فوراً آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے, یہ بدترین لوگ ہیں غصے کے اعتبار سے. دوسرے جن کو آتا فوراً ہے, ہاں, اور اس کے بعد فوراً چلا جاتا ہے, یہ ان سے بہتر ہے. تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جن کو غصہ آتا تو دیر سے ہے لیکن چلا فوراً جاتا ہے, یہ بہتر ہے دوسروں سے. اور چوتھے وہ ہیں کہ جن کو آتا دیر سے ہے اور جاتا جلدی ہے, یہ بہترین لوگ ہیں. یعنی چار کمبینیشن بنا لیجئے غصے کے آنے اور جانے کے, تو بہترین انسان کون ہے؟ کہ جس کو غصہ آئے تو دیر سے لیکن فوراً چلا جائے. بعض لوگ غصے کی وجہ سے پھر کئی کئی دن روٹھے رہتے ہیں, گھر والوں سے بھی ناراض, کھانا بھی نہیں کھانا, موڈ بھی بنا لیا, بگاڑ کا شکار ہے, تو یہ بات درست نہیں ہے. پھر دوسری بات کہ انہوں نے غصہ دور ہوتے کیا کیا, اخذ الالواح, تختیوں کو پکڑ لیا. تختیاں کیا تھیں؟ تورات کی لکھی ہوئی چیزیں تھیں, یعنی مقصد پہ لگ گئے. یہاں سے ایک اور عمل کی بات پتہ چلتی ہے کہ ایمان والا غصے میں بھی اپنا کام نہیں چھوڑتا. ہم کہتے ہیں جب مجھ سے کچھ نہیں ہوتا بھیڑ بھاڑ میں جاؤ, تم لوگ نہیں پڑھتے, میں نہیں پڑھا رہی. نہیں, کسی کی تربیت کرنے کے لیے اس طرح کا جملہ بولا جا سکتا ہے لیکن مقصد سے دور نہیں رہا جا سکتا. پھر اگلی بات دیکھیے, وفی نسختیہا, یہ جو لفظ ہے نا نسختیہا, نسخ سے ہے, نون سین خا. نسخ کہتے ہیں کسی چیز کو مٹانا اور پھر لکھنا. ربر ہوتا ہے نا, تختی پہ آپ کچھ لکھتے ہیں, پھر مٹاتے ہیں, پھر لکھتے ہیں, یہ جیسے وائٹ بورڈ پہ ہم لوگ لکھتے ہیں, یہ ہوتا ہے نسخہ. ڈاکٹر صاحب بھی ایک نسخہ لکھ کے دیتے ہیں, پرسکرپشن, وہ بھی یہی لفظ ہے اردو کا, یعنی لکھنا مٹانا. ہا سے یہاں کیا مراد ہے نسختیہا؟ تورات. تورات کے اندر تھا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اب ہمیں یہاں تورات کے کچھ مین ٹاپکس بتائے. نمبر ایک, ہدن, ہدایت تھی. کن کے لیے تھی؟ اپنے دور کے لوگوں کے لیے, ٹھیک ہے. یعنی تورات میں اس دور کے لوگوں کے لیے گائیڈنس بھی تھی, وہ رحمتن, اور رحمت بھی تھی. تھی تو سب کے لیے, لیکن فائدہ کون لیتے ہیں؟ للذینہم لربہم یرحبون, ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. بہت ہی بڑی بات ہے. اور وہ کیا کہ اللہ کی کتابیں, جیسے اس وقت ہم بھی پڑھ رہے ہیں قرآن پاک, اس سے فائدہ لینے کے لیے اللہ کا ڈر بڑا ضروری ہے. ورنہ بعض دفعہ لوگ قرآن پڑھ پڑھا کے بھی اللہ سے نہیں ڈر رہے ہوتے. بظاہر تو ہم کسی چیز کی تعظیم کر لیتے ہیں لیکن ہم اس کو صحیح طریقے سے پھر اس کا حق ادا نہیں کر پاتے. اچھا, اللہ کا ڈر کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان کو اس بات کی شرم آئے کہ جب کل اللہ کے سامنے جاؤں گی تو کیا ہوگا. آپ خود کو سوچیں, کوئی غلط کام کریں تو آپ کو کس کا ڈر آتا ہے؟ امی ابو کو پتہ چل گیا. بیوی ہے کوئی تو اس کو یہ ڈر آئے کہ میرے شوہر کو نہ پتہ لگ جائے, ہائے اس کو کیا ہوگا. خاندان کو پتہ چل جائے گا تو کیا ہوگا. دیکھیے, یہ سارے چھوٹے 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 ڈر ہیں. اصل ڈر کیا ہے؟ کہ اس ذات کا ڈر کہ جس کے آگے انسان کو ضرور کھڑے ہونا. تو ہمیں اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. جتنا اللہ کا ڈر آئے گا اتنا ہی ہماری زندگی میں آسانی زیادہ ہوگی. کبھی دوسروں کے خوف سے کام نہ کریں اور دوسروں کے خوف سے کام چھوڑیں بھی نہ, اگر آپ ہمیشہ کے لیے یہ کام کرنا چاہتے ہیں. اور اگر وقتی طور پہ کرنا ہے تو لوگ ہوں گے تو آپ ان سے ڈریں گے, نہیں ہوگا تو نہیں ڈریں گے. خیر, یہاں ایک سلاٹ پورا ہوا, موسیٰ علیہ السلام اپنے کام پہ لگ گئے. اب اس کے بعد بنی اسرائیل کا ایک اور سلاٹ ہے تاریخ کا, وہ کیا؟ واختار موسیٰ قومہ سبعین رجلا لمیقاتنا, اور اس نے اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو منتخب کیا تاکہ وہ اس کے ساتھ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر حاضر ہوں. یہ کون تھے؟ سورۃ بقرہ میں ہم پڑھ چکے کہ 70 سردار جو تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے. جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تورات دکھائی تھی تو انہوں نے کہا نہیں ہمیں نہیں یقین آتا کہ یہ آپ نے خود ہی نہ لکھ لی ہو، پتہ نہیں یہ اللہ نے بھیجی بھی ہے کہ نہیں. بس کہتے ایک وجہ یہ تھی ان 70 سرداروں کے جانے کی. تو کہا اچھا بھائی لاؤ ہمارے یہ 70 سردار آپ کے ساتھ چلے جائیں اور اس کے بعد ہم واپس آ جائیں گے، بتا دیں گے ہاں بھائی ہماری آنکھوں کے سامنے موسیٰ پر وحی اتری ہے تو بس ہم موسیٰ کو مان لیں گے. یاد رکھیے جو لوگ بہت زیادہ لاجکس مانگتے ہیں نا وہ عمل نہیں کرتے. آپ لاجک دے دیں پگ حرام ہے، اچھا آپ لاجک دے دیں سود حرام ہے، اچھا وجہ کیا ہے، اچھا شراب کی کوئی ریزن دے، یہ اتنی دلیلیں لیتے ہیں میں ہی دل سخت ہو جاتا ہے. اصل دل کون سا ہوتا ہے جو سمین ہوا تانا، کہہ دیا کر لو کر لیا، دیٹس اٹ، بس نو کمپلین اور کوئی آبجیکشنس نہ ہو اس کے اندر. ان لوگوں نے اس بنیاد پر اگر کہا تو 70 لوگ جو گئے ان کا یہ عمل بے اعتمادی کا تھا. لیڈر پر بے اعتماد ہونے والوں کو کبھی خیر نہیں ملتی. بعض لوگوں نے اس کی کچھ اور تفاسیر بھی کی ہیں. وہ کہتے ہیں یہ واختار موسیٰ قومہ سبعین رجلا لمیقاتنا، یہ 70 لوگ توبہ کرنے کے لیے گئے تھے موسیٰ کے ساتھ، یعنی یہ اپنی قوم کے چنے ہوئے لوگ تھے، انہوں نے بچھڑے کی پوجا نہیں کی تھی اور یہ شرمندہ تھے. تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہماری قوم نے بڑا برا کام کیا ہے، تو چلے ہم آپ کے ساتھ جا کے پہاڑ پر جاتے ہیں اور وہاں جا کے ذرا تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتے ہیں. اب اس سینس کو ذرا سامنے رکھیے، آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ کیا اس کی سینس بنتی ہے. موسیٰ کے ساتھ دور پر یہ چلے گئے. فلما اخذتهم الرجفة، جب ان کو پکڑ لیا رجفہ نے، رجفہ کہتے ہیں زلزلے کو، را جین فا، اس قرآن پاک میں یہ قیامت کے مناظر میں بہت جگہ آگے آئے گا کہ جب زمین ہلا ماری جائے گی. یعنی اللہ کا حکم دیکھے کہ یہ 70 گئے اور یہ بے گناہ لوگ تھے، انہوں نے گناہ نہیں کیا، لیکن وہاں جاتے ہی جو پہاڑ تھا وہ اپنی جگہ سے ہلا، زلزلہ آنے لگا. اب یہ بات موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک بڑی خوف کی بات تھی. بولے قال ربی لو شئت اہلکتہم من قبل ویایا، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے اللہ آپ چاہتے تو پہلے ہی ان کو اور مجھے بھی ہلاک کر دیتے. یعنی یہاں لا کے جو آپ نے مارا، ہم تو توبہ کرنے آئے تھے، آپ ہمیں وہیں مار دیتے. اور ساتھ ہی ایک دوسرا عذر دے رہے، اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، کیا آپ اس قصور میں جو ہم میں سے چند نادانوں نے کیا تھا ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟ اس سینس میں اشارہ کیا بنتا ہے کہ چند لوگوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی تو آپ ان کی وجہ سے کیا سب کو مار دیں گے؟ یہ دوسری لاجک ان کے سامنے آئی. اور ساتھ ہی کہہ دیا اچھا ان ہی الا فتنتک، اگر یہ سب ہے تو یہ بس آپ کی ڈالی ہوئی ایک آزمائش ہے. تو دل بہا منتشا و تہدی منتشا، آپ جس کو چاہتے ہیں اس کے ذریعے سے ہدایت بھٹکا دیتے ہیں اور جس کو آپ چاہتے ہیں ہدایت دے دیتے ہیں. لیکن انت ولینا فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الغافرین، بس آپ ہمارے اس دنیا میں بھی دوست ہیں، یعنی آپ ہمارے دوست ہیں، آپ ہمیں معاف کر دیں اور ہم پہ رحم کر دیں اور آپ بہترین بخشنے والے ہیں. یہاں آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ان باتوں میں دو تین ڈفرینٹ آپشنس دکھتی ہیں. نمبر ایک، کہ جب بھی انسان باوجود اس کے کہ بے گناہ ہو، اس پہ کوئی تکلیف آئے، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی حادثہ ہو گیا، تو اس کو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ یہ میرے ہی کسی گناہ کی وجہ سے ہے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں نہیں ہم تو بڑے بے گناہ ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ایسا کیوں کیا. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کو موسیٰ علیہ السلام نے جو یہ بات کہی کہ کیا چند بے وقوفوں کے کاموں پہ آپ ہم سب کو پکڑ لیں گے، یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی غیرت کو جوش دلانے والی بات ہے. دونوں باتوں میں اگر ایک ٹھیک ہے نا، پہلی بات ہے کہ جی یہ کوہ طور پہ گئے اور انہوں نے خود وہاں جا کے ایک مطالبہ کر دیا کہ ارین اللہ جہرہ، پیچھے پڑ چکے ہیں کہ جی ہم بھی اللہ کو دیکھیں گے. اس پہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر زلزلہ طاری کیا تھا، تو یہ اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ چھوٹا منہ بڑی بات. اور اگر دوسری طرف لے لیں کہ یہ تھے بے گناہ، سردار تھے، لیڈرز تھے، لیکن وہاں جا کے انہوں نے توبہ کی تو اللہ نے ان پر زلزلہ پیدا کیا، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی ایک سنت پتہ چلتی ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ بہت نیک ہیں اور اللہ کی پھر بھی آپ کے اوپر کوئی آزمائش نہ آئے. کبھی کبھی آزمائش نیک لوگوں پہ بھی آتی ہے اور بڑی شدید آتی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون کتنے پانی میں ہیں اور کیا ہے. اور دوسری بات ہے کہ جو لوگ دنیا میں دوسروں کی نظروں میں زیادہ آگے جاتے ہیں نا، جیسے یہ 70 لیڈرز تھے، انہوں نے بعد میں کام کرنا تھا دین کا، موسیٰ علیہ السلام کے مشن کی تکمیل کرنی تھی، تو اللہ تعالیٰ ان کو چھان پھٹک کے دیکھ رہا تھا. عام طور پہ دیکھیں لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے جب وہ نیکی کا کام کریں اور سب بہت اچھا کہیں ماشاءاللہ آپ تو بہت اچھی ہیں, آپ تو بہت اچھے کام کر رہی ہیں, آپ تو یہ, تو ہم بڑے خوش رہتے ہیں. جو ہی کسی نے ہم پہ تنقید کی یا ہماری اس نیکی کی وجہ سے ہمیں کسی مشکل کا شکار ہونا پڑا تو پھر لوگ کہتے نہیں اب میں چھوڑ دوں گی, نہیں میرے سے یہ نہیں ہو سکتا, یہ بہت مشکل ہے. مثال ہے کہ عام طور پہ ہم سیکھتے رہے, ٹیسٹ دینا پڑا تو ہم کہتے نہیں میں نہیں پڑھ سکتی, میں چھوڑ رہی ہوں, میں گیو اپ کر رہی ہوں کیونکہ مجھ سے ٹیسٹ نہیں دیے جاتے, نہیں ترجمہ مجھ سے نہیں یاد ہوتا, نہیں میں یہ نہیں کر سکتی, میں وہ نہیں کر سکتی. تو ایسا کرنا سراسر انسان کا اپنا نقصان ہوتا ہے. یہاں سے اللہ تعالیٰ کی سنت بھی پتہ چلی. بہرحال اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی اور وہ جو سردار مارے گئے تھے ان کو زندہ کیا, پیچھے ہم قصہ پڑھ چکے ہیں. اس وقت سورۃ الاعراف میں قصے کو پوری سٹوری پہ نہیں بیان کیا گیا بلکہ قوموں پہ عذاب اس سورت کا موضوع ہے. شروع سے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ سورۃ الانعام میں اللہ کی محبت اور رحمت کا تذکرہ ہے اور سورۃ الاعراف میں قوموں پہ آنے والے عذابوں کا تذکرہ ہے. تو آپ اگر آیتوں کا مزاج سمجھیں گے نا تو یہاں ساری قوموں کے عذاب والے قصے بیان کیے گئے. پیچھے فرعون پہ عذاب کی بات ہوئی, اب ان 70 سرداروں پہ ہوئی, آگے جا کے آپ دوسروں پہ بھی پڑھتے جائیں گے, پھر آگے آپ دیکھیں گے تو ہفتے والوں کے عذاب کی بات ہے. تو سورۃ الاعراف جو ہے یہ انسان کا دل پکڑ لیتی ہے کہ اللہ کی پکڑ جب ایک پہ آ سکتی ہے تو دوسرے پہ کیوں نہیں آ سکتی. لیکن یہاں جو بات ہے نا وہ بڑی خوبصورت ہے, قابل غور ہے, اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمائشوں کے موقع پہ لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا ہے. آپ نے کبھی چھاج کو دیکھا ہوگا جس میں لوگ چاولوں کو چھانٹتے ہیں, کنکر جو ہوتے ہیں نا وہ نیچے گر جاتے ہیں اور صاف صاف چاول الگ ہو جاتے ہیں. اسی طرح انسانوں میں مختلف قسم کے لوگ ملے ہوتے ہیں. جیسے ہم دنیا میں دیکھیں, بازار جا کے دیکھیں, کسی مسجد میں دیکھیں, آپ کو گھلے ملے لوگ دکھیں گے, کوئی کس درجے کا, کوئی کسی درجے کا. لیکن خدا نخواستہ کوئی مشکل آئے تو جو صحیح ڈٹے ہوئے لوگ ہیں وہ تو نیکی پہ رہیں گے, باقی بھاگ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ دیکھتا ہوں کہ کون دین پہ رہتا ہے اور کون دین پہ نہیں رہتا. ہمارے لیے ایک اپنے خود کو چیک چیک کرنے کا ایک کرائیٹیرین ہونا چاہیے. خود سے دو چند سوال لکھ لیجئے کہ جب دین کی وجہ سے میرے اوپر کوئی مشکل آتی ہے تو میرا کیا رویہ ہوتا ہے. جب مجھے دین کا کوئی تقاضا مشکل لگتا ہے, مثلا کسی جگہ میرا مال لگے دین کی وجہ سے, وقت لگے, میری بے عزتی ہو, یا دین پہ عمل کرنے سے میرا گیٹ اپ خراب ہوتا ہو, تو اس وقت کیا میں دین کو چھوڑنے کی کوشش کرتی ہوں؟ تو سمجھ لیجئے کہ تو دل بہا منتشا میں میرا شمار ہے, پھر اللہ مجھے بھٹکا رہا ہے, اللہ نہیں چاہتا کہ میں ہدایت پہ ہوں کیونکہ میں اس قابل ہی نہیں ہوں. اور اگر دوسری طرف جتنی دین کی مشکل آئے اتنا آپ کہنے میں تو کر کے رہوں گی, ساری دنیا ایک طرف, میرا اللہ ایک طرف, تو یہ اللہ تعالیٰ کے آپ کو ہدایت پہ رکھنے کی بات ہے. اور یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جس کا ولی اللہ ہوگا, ولایت ہے نا انت ولینا, پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایسے وقتوں میں تھام لیتا ہے. ہر انسان کی زندگی میں ایسے موقع آتے ہیں, کبھی اس سے کچھ غلطی ہوتی ہے, کبھی کچھ, لیکن ایسے لوگ جب اللہ سے سچا تعلق رکھتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لیتا ہے. اسی لیے اگلی آیت میں آتا ہے وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً, اور ہمارے لیے اس دنیا کی بھلائی بھی لکھ دیجئے, وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ, اور آخرت کی بھی ہم نے آپ کی طرف رجوع کر لیا. یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے, بہت ہی خوبصورت ہے. بالکل یہ وہی دعا ہے جو آج امت مسلمہ کو کیسے سکھائی گئی, ربنا آتینا فی الدنیا حسنتم وفی الآخرتی حسنتم وقنا عذاب النار. سورت بقرہ میں ہم لوگ پڑھ چکے کہ اللہ ہمیں اس دنیا میں بھی اچھا دینا اور آخرت میں بھی اچھا دینا. تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اللہ آپ ہمیں نہ صرف یہ کہ آپ معاف کر دیں بلکہ رہتی دنیا تک ہمارے لیے اچھا کام لکھیے گا. اچھا یہاں لفظ حسنہ کو پھر دہرا لیتے ہیں, سورت بقرہ میں اس پہ بات ہوئی تھی, لیکن ہو سکتا ہے تب آپ مینٹلی طور پہ بیبیز تھے, آپ حسنہ کو نہیں سمجھ چکے, اور اگر سمجھے تھے تو آپ دوبارہ محاسبے کے لیے سنتے ہیں. حسنہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی رضا سے ملی ہوئی چیز. یہ لکھ لیجیے, دنیا میں جب ہم کہتے ہیں نا کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ, تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دنیا دے, مگر وہ دنیا دے جس کو دینے کے بعد میں تجھ کو راضی رکھوں, نمبر ایک, اور مجھے وہ دنیا دے جس سے تو بھی راضی ہے. اگر اس تعریف کو سامنے رکھیں تو رزق حرام کبھی حسنہ نہیں ہو سکتا. اگر ایک انسان کمائی کرتا ہے और उसकी कमाई में, उसका सोर्स ऑफ इनकम है, उसमें हराम है। तो जब वो कहेगा ना कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, तो असल में वो ये कह रहा है कि अल्लाह मुझे हराम से ना दे, मुझे हलाल से दे। अच्छा, हर कमाई में कहीं ना कहीं शुबे की चीज़ें ज़रूर आ जाती हैं, इल्ला माशाल्लाह, और ये टेस्ट होता है। मसला आप देखिए कि एक बंदा ना, वो तो बेच ही शराब रहा है, उसको तो एक तरफ कर दें। एक है वो तो काम ही सूद पे कर रहा है, उसको भी एक तरफ कर दें, चोर है, रिश्वत ले रहा है। लेकिन एक हलाल काम है, बिल्कुल हलाल बिजनेस है, किसी का काम है, कोई जॉब करता है, कोई टैक्सी चलाता है, कोई शॉप पे बैठा है, इतने में आवाज़ आ जाती है हैया अलैहिस्सलाम, हैया अलफलाह। और ख़ास तौर पे देखें जुमे की नमाज का वक्त, बस आप अगर अपने काम, अपनी जॉब, अपने वर्क को छोड़कर अगर जुमे की नमाज़ पे नहीं जाते ना, तो उस वक्त की जो कमाई थी ना, वो हसना नहीं रही, उसमें कुछ शामिल हो गए। अब जब वो शामिल हो गया, तो क्या बाकी कमाई में उसका असर जाएगा? बिल्कुल जाएगा। आप कहें कि एक जग पानी है, और उस एक जग पानी में अगर दो तीन कतरे भी कीचड़ वाला पानी मिल जाए, तो खैर है, कोई पिएगा। इसलिए हराम जब भी कमाई में शामिल हो जाता है ना, चाहे वो ज़्यादा हो या थोड़ा, अलग से नहीं होता वो। बस आप देखें ना कि अगर पानी है, उसके अंदर एक चम्मच गंदे पानी की डाल दें, डल तो सारे में गया, हो सकता है महसूस ना हो। और अगर एक कप भर के गंदा पानी डाल दें, तो असर बढ़ता जाएगा ना। तो ये एक बहुत बड़ा धोखा होता है जो लोग अपने आप को भी देते हैं कि नहीं, ये कमाई जो ना हमारी, हम इसको अलग रखते हैं। यहाँ शायद आपको इसकी समझ कम आए, अमेरिका में अक्सर लोग जब स्टोर्स लेते हैं तो उसमें शराब भी होती है, कन्वीनियंट स्टोर्स बोलते हैं उनको, गैस स्टेशन जो पेट्रोल पंप है इसके साथ छोटी शॉप होती है। अच्छा, वो उसमें जी क्या है, उसमें लॉटो भी होगी और उसमें शराब भी ज़रूरी है। फिर हमारे पाकिस्तानी बहन भाई जो मुसलमान है, वो स्टोर जब लेते हैं, फिर कोई उनको बताए कि देखे ये क्या, तो कहते हैं नहीं ना, शराब भी हम इसकी कमाई अलग रखते हैं। कोई कहता है हम इसकी कमाई को अलग रखते हैं, और वो जो हम घर में खाना ख़रीद के लेके आते हैं ना, वो हम वो ग्रोसरी की कीमत से ले आते हैं। ये धोखा है। कभी भी कोई ये नहीं कह सकता कि एक जग में आपने एक कप पानी गंदा मिला दिया, तो अब आप उसमें से जो आधा कप पानी निकाल रहे हैं वो साफ़ वाला ही था, मिक्सअप हो जाता है। इसलिए दुआ करनी चाहिए कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, अल्लाह पाक माल दे। अच्छा, वफिल आखिरती, आखिरत में हसना क्या होगा? अल्लाह की जन्नत, अल्लाह के चेहरे का दीदार। तो पता क्या चला कि मोमिन का मिजाज बहुत क्लीन होता है, गंदी चीज़ें नहीं खाता, गली सड़ी चीज़ें नहीं वो खाता, प्योर खाता है। आज दुनिया में ऑर्गेनिक फूड का कितना रिवाज है, प्योर खाओ, फ्रेश फ्रूट खाओ, सब्जियाँ खाओ, दूध पियो, हाँ फ्रेश जूस पियो। यही है हसना, कि नेकियों के मामले में, ज़िंदगी गुजारने के मामले में भी इंसान हमेशा अपना लाइफस्टाइल हसना को बना ले, तो आखिरत में भी मिलेगा। और साथ ही कहा इन्ना खुदना इलई, बेशक हम आपकी तरफ पलटते हैं, हम आपकी तरफ जाना चाहते हैं, हम आपकी तरफ रुजू करते हैं। ये जो हुदना है ना, बड़ी मोहब्बत से किसी की तरफ पलटना, ये जो लफ्ज़ है ना हिदायत, ये भी इसी से ही है कि अल्लाह हम अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए आपकी तरफ आते हैं। हम सब भी अल्लाह ताला से ये बात कह सकते हैं कि अल्लाह हम पूरे हफ्ते के गुनाहों को बख्शवाने के लिए आज इस क्लास में आके बैठे हैं, हम हफ्ते के दो दिनों के गुनाहों को बख्शवाने के लिए यहाँ आके बैठे हैं, मैं अपने कल के गुनाहों को बख्शवाने के लिए आज आके बैठी हूँ। जब इंसान बड़े दिल से अल्लाह ताला की तरफ तवज्जो करता है ना, तो अल्लाह ताला फिर उसके जवाब में उसकी तरफ तवज्जो करते हैं। इसीलिए मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ के नतीजे में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, आयत को देखिएगा, काल अज़ाबी उसीबु बिही मन अशा। अल्लाह सुब्हान तआला ने जवाब में इरशाद किया, सजा तो मैं जिसे चाहता हूँ देता हूँ, लेकिन वरहमती वसीयत कुल शैइन, मगर मेरी रहमत हर चीज़ पर छाई हुई है। सुभानअल्लाह, कैसे, फसअक्तुबुहा लिल्लज़ीना यत्तकून, पसंद करीब मैं उसको उन लोगों के हक़ में लिखूँगा जो तकवा इख्तियार करते हैं, वयूतूना ज़का, और ज़कात देते हैं, वल्लज़ीना हुम बिआयातिना युमिनून, और वो लोग जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं। यहाँ आप देखिए कि अल्लाह ताला ने बहुत ही खूबसूरत असूल बयान कर दिया, और असल बात यह है कि ये हिस्सा कुरान पाक की आयात में से वो हिस्सा है कि जो अल्लाह सुबहाना ताला के बारे में मिसकॉन्सेप्शंस को दूर करता है, और वो क्या है कि अल्लाह بڑا عذاب کرنے والا ہے، اللہ بڑا پکڑے گا، اللہ بڑے غصے میں آئے گا. حالانکہ یہاں دو چیزوں کو اپوزٹ کر کے پیش کیا گیا، ایک ہے عذابی اور ایک ہے رحمتی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا عذاب تو کبھی کبھی نازل ہوتا ہے، ہاں رحمت میری عام ہے. پیچھے ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر غالباً 12 تھی، اس میں پڑھ چکے کتب علی نفسہ الرحمہ، کہ اللہ نے اپنے نفس پر رحمت رکھ لی. تو آپ دیکھیے، تو عموماً ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ رہتا ہے نا، عذاب تو کبھی آتے ہیں. مثلاً ہم صحت مند عموماً ہوتے ہیں، کبھی کبھی بیمار ہو جاتے ہیں. کھا کے پی کے دولت میں تو ہم اکثر ہی ہوتے ہیں، کبھی ہو سکتا ہے ہماری جیب کٹ جائے یا ہمارے پرس میں پیسے نہ اور ہمیں ایک وقت پیسوں کی ضرورت پڑ جائے. ہاں صحت مند بھی ہمیشہ ہوتے ہیں، بیمار کبھی ہوتے ہیں. یہ ہے اللہ کی رحمت. اللہ نے ہر وقت ہمارے اوپر مشکل نہیں ڈالی دی. اللہ کی طرف سے پکڑ یا عذاب کب آتا ہے؟ جب اس کی مخلوق سرکشی کرتی ہے. اس کو تھوڑا سا سمجھیے گا. بس آپ دیکھیں کہ ہم اس دنیا میں ہیں نا، ایز اے ہیومن بینگ، انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہمیشہ نرمی کا ہے. آپ دیکھ لیجئے جو کچھ ہم کرتے ہیں اللہ کے معاملے میں، اگر ہمارے ساتھ کوئی دوسرا کرے نا، تو آپ کو پتا ہے ہمارا حال کیا ہو، ہم کب کا اس کو چھوڑ چھاڑ چکے ہو. ہمارا ملازم ہمارے ساتھ وہ کام کرے نا جو ہم اللہ کے معاملے میں کرتے ہیں، تو ہم کب کا اس کو فارغ کر چکے ہوتے ہیں. سچ ہے کہ جھوٹ؟ یہ اللہ کی رحمت ہے ہم پہ. اللہ تعالیٰ ہر وقت نہیں پکڑتا، لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ انسانوں پہ کوئی پکڑ آ گئی ہے نا، انسان غلط کام کرے، تو پھر اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اپنی مخلوقات میں سے کسی ایک مخلوق کو سرکش کر دیتے ہیں. یعنی جب ہمارے اندر ٹرانسگریشن بڑھتا ہے، سرکشی بڑھتی ہے، تو اللہ کسی ایک مخلوق، مثلا بارش، پانی ہے نا، تو اتنا ہی برستا ہے جتنی ضرورت ہوتی ہے. جن جگہوں پہ زیادہ جذب ہو جاتا ہے وہاں زیادہ بارش ہوتی ہے، جہاں جذب نہیں ہوتا وہاں تھوڑی سی بارش ہو کے رک جاتی ہے. اب مثال ہے کہ لوگ سرکشی کرتے ہیں، اللہ کے قانون توڑتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قوم نوح پر کیا کیا؟ آسمان سے بھی پانی چھوڑ دیا، زمین سے بھی چھوڑا، اور اسی پانی میں وہ ڈوب گئے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کسی قوم پہ ہواؤں کو چھوڑتا ہے، قوم عاد پر آندھیوں کا، طوفان کا، یعنی ہری کینز اور جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھنڈر اسٹروم ہوتے ہیں نا، اس کا عذاب اللہ تعالیٰ نے دیا. تو ہم خود کو دیکھیں، جب بھی موسم کی شدت آئے نا، تو فوراً چیک کریں کہ کوئی گناہ ہے جس کی وجہ سے اللہ نے آج ٹیمپریچر کو اتنا مائنس پہ کر دیا کہ یہ ٹھٹھر کے مر جائیں. اور کچھ ملکوں میں اتنی گرمی ہوتی ہے کہ خبریں آتی ہیں کہ آج گرمی سے اتنے مر گئے، اتنوں کو لو لگ گئی. کبھی اللہ بجلی بند کرا دیتا ہے، کبھی اللہ پانی بند کرا دیتا ہے. تو جب ایک انسان اللہ کی نعمتوں کو مس یوز کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ خود بخود اس چیز کو اس انسانوں کے لیے رحمت کی بجائے زحمت کی بنا دیتا ہے. لیکن یہاں اللہ نے بتایا کہ میری رحمت آئے گی کن پر؟ تین کام ہیں، نمبر 1, 2, 3 کر کے لکھ لے. اللہ کی رحمت کن لوگوں پر ہوگی؟ نمبر 1، الذین یتقون، لکھیے، بچنے والے، گناہوں سے بچنے والے، تقوی والے، نافرمانیوں سے بچنے والے، برے کاموں سے بچنے والے. پھر دوسری بات ہے ویوتون الزکا، زکوٰۃ دینے والے. اچھا، زکوٰۃ دینے سے یہاں کیا مراد ہے؟ کون سی زکوٰۃ ہے یہ؟ نفس کی زکوٰۃ بھی ہوتی ہے. وہ کیا ہے؟ اپنے دامن کو پاک رکھنا، گندی نظریں نہیں ہیں، گندی باتیں نہیں وہ سوچتے، گندی لکس کے ساتھ لڑکوں کو نہیں وہ دیکھتے، ان کے ہاتھ گندی گندی باتیں نہیں لکھتے، ان کی چیٹنگ، ان کے ہینڈز، ان کی باتیں، ہر چیز پاک ہوتی ہے. اور اسی طرح دوسری زکوٰۃ لے لیجئے، تو وہ زکوٰۃ تو ویسے ہی بہت معروف معنوں میں آتی ہے، جو ہمارے اوپر ایک خاص نصاب کی صورت میں ہوتی ہے. تیسری صفت کیا ہے ان لوگوں کی جن پر اللہ کی رحمت آئے گی؟ والذین هم بآیاتنا یؤمنون، وہ ہماری آیتوں کی پیروی کرتے ہیں، ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں. اللہ اکبر، کیا پتہ چلا کہ اللہ کی آیتوں پر ایمان لانا کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب دی اس کو مانتے ہیں، اس کے اوپر لیں گے. اچھا، دنیا میں اللہ کی رحمت سب پہ ہو رہی ہے. رحمت سے مراد یہ کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی ہوئی ہے، مومن بھی کھا رہے ہیں، کافر بھی کھا رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ اگر اس دنیا کی حیثیت اللہ کی نگاہوں میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، تو کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا. لیکن آپ دیکھیں، پانی چھوڑیے، وہ تو کوک اور ڈرنک اور دودھ اور جوسیز کیا کچھ پی رہے. کیوں پی رہے؟ اللہ کو پرواہ نہیں ہے اس کی کوئی. یہاں وہ بات آئی جو ہم نے سورۃ الف فاتحہ کی تفسیر میں الرحمن اور الرحیم کے فرق میں دیکھی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں الرحمن ہے، اسی لیے سب کو رحمت مل رہی ہے اس کی، کافر بھی کھا رہا ہے، مومن بھی کھا رہا ہے، سب کے لیے گھاس سبز ہے، سب کو نیند آتی ہے، سب کے لیے دنیا میں سکون ہے، لیکن فسا اکتبوہا میں آخرت کی خبر ہے کہ آخرت میں اگر رحمت چاہیے تو نمبر ایک تقوی اختیار کرنا پڑے گا، نمبر دو زکوٰۃ دینی پڑے گی یعنی اپنا تزکیہ کرنا پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ نے جو نصاب مقرر کیا ہے اس کے ساتھ معاملہ کرنا پڑے گا، اور تیسری بات اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان لانا پڑے گا۔ اب یہاں اگر دیکھا جائے تو بنی اسرائیل کے قصے میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا جواب ختم ہوا، اب اللہ تعالیٰ ساتھ ہی اس میں اصل جو پیغام دے رہے ہیں وہ اگلی آیت میں شروع ہو رہا ہے۔ جیسا کہ شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ناطے سے یہاں نہ صرف یہ کہ بنی اسرائیل کو خطاب کیا جا رہا ہے بلکہ مدینہ کے یہود کو بھی اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو، کس بات کا؟ اتباع نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسی لیے چوتھی بات جن کی وجہ سے قیامت کے دن رحمت ہوگی وہ کون لوگ ہیں؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اور وہ پیروی کرے اس رسول نبی کی جس کا تذکرہ وہ اپنی کتابوں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ یہ چوتھی بات آئی، ترتیب سامنے ہے آپ کے، اللہ کی رحمت پانے کی چوتھی وجہ، کن لوگوں پر اللہ کی رحمت آئے گی؟ وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے۔ یہاں دیکھ لیجئے کہ در پردہ انڈائریکٹلی جیوز اور کرسچنز کو مسلمان ہونے کی دعوت دی گئی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر اور آپ کی اتباع کیے بغیر کوئی بندہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو بتا دیا کہ اللہ کی رحمت نازل ہونے کی شرط وہ ہے جو بنی اسرائیل کے اوپر حضرت موسیٰ کے دور میں بھی تھی، لیکن آج کے دور میں اس میں ایک چیز جو شامل ہو چکی ہے وہ کیا ہے؟ کہ نبی امی پر ایمان لانا۔ یہاں ایک بات جو قابل غور ہے وہ کیا ہے کہ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تورات اور انجیل میں موجود تھا۔ آپ اس آیت کو پڑھتے ہوئے ذرا سوچئے کہ یہود اور نصارہ، ان کی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری صفات تھیں جو آگے آ رہی ہیں، ہم یہاں تھوڑی سی بات کر کے آگے چلیں گے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بنی تورات اور انجیل میں موجود تھا، آپ کا نام محمد موجود تھا، آپ کی امت کو ہم مادون کہا گیا، قرآن ان کے سینوں میں ہوگا، یہ صفیں بنائیں گے، ان کی نماز کی صفیں ایسی ہوں گی جیسی جہاد کی ان کی صفیں ہوں گی، یہ سب کچھ وہاں لکھا ہوا ہے۔ یہاں آپ دیکھیں کہ قابل غور نقطہ جو ہے نا، اللہ کے نبی کے ساتھ تین نام آئے ہیں، نمبر ایک الرسول، نمبر دو النبی، اور نمبر تین امی۔ رسول کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اوپر شریعت بھی نازل ہو، پروفٹ کے معنوں میں نئی شریعت نئی کتاب۔ نبی کہتے ہیں جو پچھلے ہی نبی کی باتوں کی خبر دے، ہم سورت مریم میں اس کی ڈیٹیل زیادہ پڑھیں گے کیونکہ وہاں نبیوں کے ناموں کے ساتھ یہ تذکرہ آئے گا، صدیق النبیین یا رسول النبیین، لیکن ہر رسول نبی ہوتا ہے اور ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نبوت بھی تھی اور رسالت بھی تھی، لیکن تیسری صفت یہاں بڑی قابل غور ہے، امی۔ امی کا لفظ ام سے ہے، ام کہتے ہیں ماں کو، جڑ کو، تو امی کہتے ہیں اس شخص کو جس کا سورس آف نالج اپنی ماں ہی کا سکھایا ہوا ہو، ماں نے ہی جو بچپن میں چیزیں سکھائی تھیں بس وہی اس کی زندگی میں تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امی کا لفظ یہاں بہت ہی معنی خیز ہے، اور وہ کیا کہ بنی اسرائیل اپنے سوا تمام دوسری قوموں کو امی کہتے تھے، پیچھے بڑھ چکے ہیں نا، جنٹائل اور گوئمز کہتے تھے، وہ کہتے ہیں دوسرے لوگ انسان بھی نہیں ہیں، فخر تھا، قومی شان تھی ان کی، غرور تھی، اور وہ کسی امی کو اپنا قائد مان لے، یہ تو ان کے لیے ایسے تھا جیسے اپنی انا کے اوپر چوٹ ڈالنے والی بات تھی۔ پیچھے ہم سورۃ آل عمران آیت 75 میں پڑھ چکے کہ یہود اہل مکہ والوں کے بارے میں کہا کرتے تھے لیس علینا فی الامیین سبیل، کہ امیوں کا مال کھا لینے پر ہماری پکڑ بالکل نہیں ہوگی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی صفت بتا کر ان کو آر دلائی کہ تم اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتے ہو، تکبر کا شکار ہو، تمہیں اس نبی کی پیروی کرنا پڑے گا۔ اچھا، اب آپ کی جو جیوز دوست ہیں یا کرسچن دوست ہیں ان کے لیے بھی آیت آپ کے لیے دلیل بن گئی۔ آج ہر بندہ جس کو تھوڑا بہت آخرت پر ایمان ہے وہ پیراڈائز کی بات کرتا ہے، ہیل کی بات کرتا ہے، اور کوئی کچھ کہتا ہے۔ یہاں یہ بات بتا دی گئی کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ نہیں مانیں گے، ان کو نبوت نہیں، ان کو رحمت نہیں ملے گی۔ پھر آپ دیکھیے کہ اگر آپ ان کی کتابوں میں سے مختلف ریفرنسز نوٹ کرنا چاہیں نا، تو ان کی اپنی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری صفات ہیں، جس میں سے کچھ چیزیں یہاں ہمارے سامنے قرآن پاک کی آیات میں ہیں۔ نمبر ایک، یہاں سے آگے آپ کس طرح اے بی سی ڈی کر کے لکھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفات جو تورات اور انجیل میں تھی، ٹھیک ہے؟ یہ پڑھ لیں، پھر آپ کو کچھ کوٹیشنز کوٹ بھی کروا دوں گی کہ آج بھی آپ ان کی بائبل میں سے یہ چیزیں پڑھ سکتے ہیں۔ کون سے نبی؟ نمبر ایک، یامرہم بالمعروف، کہ وہ نبی معروف کا حکم دیں گے۔ معروف کا حکم دینے میں سب سے بڑا معروف کیا ہے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں اور اللہ کو مانیں۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا تھی کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے، اور آج امت مسلمہ کو بھی اللہ نے یہی شان دی ہے۔ ہم جب تک لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیں گے، برائیوں سے روکیں گے، اللہ کے عذابوں سے بچے رہیں گے۔ اس کا اپوزٹ جو ہے وہ ہر ایک کے سامنے ہے کہ قوموں کے حالات ان کی پیشانیوں پہ لکھے ہوئے دکھتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے عذابوں، اللہ کی طرف بلانے کا کام چھوڑ دیتے ہیں، بالآخر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کا پتہ کاٹ دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب ابو سفیان، جو کہ بھی اسلام نہیں قبول کر چکے تھے، تو روم کے بادشاہ ہرقل نے پوچھا تھا کہ بتاؤ کہ وہ نبی کیسی باتوں کا حکم دیتا ہے، تو ابو سفیان باوجود اس کے کہ اس وقت کفر پہ تھے اور اللہ کے نبی کی دشمنی میں وہاں بات کر رہے تھے، پھر بھی انہوں نے کہا کہ وہ تو نیکیوں کا حکم دیتا ہے اور برے کاموں سے روکتا ہے۔ تو ہرقل نے اس پر کہا تھا، ہاں سب نبی یہی کرتے تھے۔ تو یہ پتہ چلا کہ اگر آج ہم لوگوں کو نیکی کی بات کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، دعویٰ کا کام کرتے ہیں، تو یہ انبیاء کا کام ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی کے بارے میں ہرقل نے یہ گواہی دی تھی۔ تو ہم ساتھ ساتھ اپنا بھی معاملہ دیکھتے جائیں کہ اس نبی کے امتی ہونے کے ناطے پھر ہمیں کتنا ضروری ہے ان کاموں پہ بات کرنا۔ ہم کہتے ہیں نہیں، اپنی بھلی نہ بیڑو، مائنڈ یور بزنس، ڈونٹ ٹاک اباؤٹ ریلیجن، ٹھیک ہے آپ اپنا کام کریں، لیکن جب بندہ خود عمل کرتا ہے نا، تو وہ کبھی کسی کو بے دینی پہ دیکھ کر چپ نہیں رہ سکتا۔ اس کے اندر ایک آگ لگ جاتی ہے کہ مجھے اس بات کے اوپر خاموش نہیں رہنا۔ دوسرا، اللہ کے نبی کا فعل تھا وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، وہ برائی سے روکتے تھے۔ منکر میں شرک بھی آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو چھوڑ کر اپنی مرضی کا دین گزارنا بھی آتا ہے، اور منکر بہت کھلا ہے۔ اگر آپ ان دونوں کو وضاحت سے دیکھ لیں دوبارہ، تو معروف کہتے ہیں عرف سے، جاننی پہچانی چیز، اکنالجڈ تھنگس۔ معروف کیا ہے؟ جس کو ہماری عقل بھی پہچان لیتی ہے، ہماری شریعت بھی پہچان لیتی ہے، ہماری فطرت بھی پہچان لیتی ہے۔ بس آپ دیکھیں، دودھ پینا، ہماری عقل سے پوچھیں گے، عقل کہے گی بالکل اچھی چیز ہے، دودھ پینا چاہیے۔ ہاں آپ فطرت سے پوچھیں، دودھ پی کے سکون ملتا ہے، بہت ملتا ہے۔ ریلیجن سے پوچھیں، دودھ پینا چاہیے، پینا چاہیے۔ اس کے برعکس آپ شراب کو لے لیں، شراب پینی چاہیے کہ نہیں؟ پہلے آپ عقل سے پوچھیں، عقل کیا کہے گی؟ نو، منکر، انکار کرے گی، نیور ڈو دس۔ آپ ریلیجن سے پوچھیں گے شراب پینی چاہیے، وہ کہے گی نہیں پینی چاہیے۔ آپ سائنسدانوں، آپ ڈاکٹروں سے پوچھیں شراب پینی چاہیے، وہ کہیں گے نہیں پئیں گے۔ یعنی برائی وہ جس کا ہر بندہ انکار کر دے، جوا ہے، گیملنگ ہے، چوری ہے، دنیا کی کوئی ایتھکس بھی اس کا اقرار نہیں کرتی کہ یہ کر لو، ہر بندہ اس کا انکار ہی کرتا ہوا دکھے گا۔ تو لہٰذا جب ہم برا کام کرتے ہیں نا، تو اصل میں ہم اپنی فطرت کے بھی خلاف جاتے ہیں۔ تیسرا وصف اللہ کے نبی کا جو ان آیات میں آیا، وہ کیا ہے؟ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثُ، یعنی تیسرا اور چوتھا کام کیا ہے؟ کہ تم پر وہ حلال چیزوں، طیب چیزوں کو پاک کرے گا، اور ناپاک چیزوں کو، گندی چیزوں کو تم پر حرام کرے گا۔ اچھا، اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ طیب کو حلال کرنے سے کیا مراد ہے؟ کہ یہود کے علماء نے بعض دفعہ دین کو بہت زیادہ بوجھل بنانے کے لیے، سخت بنانے کے لیے، جیسے ایک ہوتا ہے نا آرٹیفیشلی اپنے آپ کو ریلیجس ثابت کرنا، انہوں نے بہت ساری پاکیزہ چیزیں بھی خود پہ حرام کر لی ہوئی تھیں۔ مثلا چوتھے پارے کے شروع میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اونٹ کا گوشت، اس کو انہوں نے حرام قرار دے دیا تھا۔ اللہ کے نبی نے ان کے علماء کے जो इज्तिहादात थे, उनकी मुंशिगाफियाँ थी, उसको अल्लाह ताला के नबी ने हटाकर उनको बिल्कुल उनकी जगह पे रखा। आपको इसका थोड़ा सा एक मिसाल देती हूँ, शायद समझ आ जाएगी कि कैसे लोग आम चीज़ को भी हराम करते हैं। मिसाल है, आगे बात भी आ रही है कि यदान हम इसरा हम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम में। मिसाल देखिए कि अगर हम देखते हैं कि शादी में इस्लाम हमें क्या रहनुमाई देता है। हम हज़रत फातिमा की और अल्लाह के नबी की शादियों को देखते हैं तो हमें तो सीधी सादी शादी दिखती है, हमें उसमें ना तो पीला जोड़ा दिखता है ना मेहंदी उपटन दिखता है। अब हम कहते हैं देखो पीला जोड़ा पहनना ये तो इस्लाम में है ही नहीं है, ठीक है। अच्छा अब कोई इसको एक्सट्रीम पे ले जाए, क्या कहे कि अच्छा लोग तो भाई हमेशा आप शादियों से पहले पीले जोड़े बनाते हैं, पहनते हैं, करते हैं, अब क्या करें। कुछ उलमा बैठे और बैठ के गौर करें, अच्छा लोगों को इससे कैसे रोके, कैसे रोके। अच्छा ऐसा करते हैं कि हम पीले रंग को हराम करार दे देते हैं, मार्केट में जहाँ कोई पीला कपड़ा बेचे उसको मना कर दो, पीला रंग पहने ही ना। लोग कहेंगे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर जब हराम होगा तो लोग पहनेंगे नहीं। अब एक उलमा के गिरोह ने इस पीले रंग को कपड़ों की सूरत में हराम कर दिया, ठीक है। अब एक हलाल चीज़ हराम हुई ना, अब उसके बाद थोड़े दिन गुजरेंगे ना तो फिर कुछ लोग अकल की बुनियाद पे फैसले करेंगे, कहेंगे देखो पीले रंग के जब कपड़े जायज़ नहीं है तो फिर इसका मतलब ये है कि पीला रंग खानों में कैसे इस्तेमाल हो सकता है। हम थोड़ी सी अकल और यूज़ करते हैं, फिर वो क्या कहेंगे, अच्छा ऐसा करते हैं हम हल्दी को हराम कर देते हैं क्योंकि ये पीली होती है, जरदा रंग हराम कर देते हैं जी, क्या ये पीले रंग के चावल हराम हो जाएं क्योंकि ये जायज़ नहीं है। चले लोग कहेंगे वाह माशाल्लाह ये कितने मुत्तकी लोग हो गए। अब वो पीले खाने हराम किए, कुछ अरसा और गुजरेगा उलमा फिर बैठेंगे कहेंगे ये क्या बात है, पीले खाने नहीं खा सकते, पीले कपड़े नहीं पहन सकते और पीले रंग के फल तुम खाते हो। फिर चलो भाई पीले रंग के सारे फल हराम कर देते हैं, वो सारे आम को हराम कर दे, क्या होगा नतीजा, दीन मुश्किल होगा। जब दीन को असल किताबों से लेने की बजाय लोग इस किस्म की क्यासी बातें करते हैं, सिर्फ बातों को बातों से जोड़ने के लिए करते हैं, तो दीन बहुत मुश्किल हो जाता है। असल दीन की खूबी क्या है, आपका बैलेंस दीन क्या है, हलाल भी बताओ हराम भी बताओ। कोई ना करे उसकी मर्जी है लेकिन कर सकते हो, कोई ना पहने अच्छे कपड़े पहन सकते हो, कोई ना रहे अच्छे घर में रह सकते हो। आज हमारे ऊपर भी दीन के नाम पे कुछ ऐसे गलबे हो चुके हैं दीनी उलमा की तरफ से कि वो अपनी ज़ात के लिए जो चीज़ चाहिए थी उन्होंने आम लोगों के लिए उसी की दावत देनी शुरू कर दी, कि बस दफ़ा लोग ज़रा अच्छा कपड़ा पहन लें या अच्छे घर में रह लें, अच्छी गाड़ी ले लें तो वो ख़ुद को गुनाहगार समझने लगते हैं। आज हमारे जहनों में एक तसव्वुर आ चुका है कि जो दुनिया में ऐश कर रहे हैं, पैसा उनके पास बहुत है, वो कल जहन्नुम में जाएंगे, हालांकि उनकी मेहनत की कमाई है, अल्लाह जिसको दे ना दे। और इस पैसे की अहमियत क्या है, कुछ भी तो नहीं है। यहाँ की मर्सिडीज़ भी उतनी ही अल्लाह की नज़रों में अहम है जितनी कोई आपकी सुजुकी होगी, उसको इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब दीन पर दूसरों की सोच और उनके अफकार और उनके इज़म्स का गलबा आता है ना तो फिर दीन बोझल होता है। और अल्लाह के नबी जब आए तो ऐसा ही दीन मारूफ था मक्का वालों में भी और यहूद में भी, अल्लाह के नबी ने हर चीज़ को लाकर उसकी असल पे रखा। इसमें वो हदीस भी आप कोट कर सकते हैं कि किसी शख्स ने कहा कि मैं शादी नहीं करूँगा, एक ने कहा कि मैं रात को सोया नहीं करूँगा, तीसरे ने कहा कि मैं रोज़े नहीं रखूँगा, रोज़े ही रखूँगा, इबादत ही करूँगा, तो आपने मना किया कि दीन बैलेंस चीज़ का नाम है। आप देखिए दो टांगों पर रहेंगे ना आप घंटा भी खड़े हो जाएंगे, और अगर आपको कहा जाए ना एक टांग पे खड़े हो शायद 10 मिनट भी आप खड़े ना हो सके। हम सारा दिन चलते फिरते हैं ठीक रहते हैं, और अगर हमें कहा जाए बच्चे की तरह क्रॉल करो हम नहीं कर सकते। तो खूबसूरत दीन जो होता है ना वो फितरी दीन होता है जिस पे आप हमेशा रहे, उसके बाद आपके दर्जे आप उससे भी ऊपर भरे। कोई बाज़ लोग हर चीज़ को अपने पर हराम करते हैं, मैंने ये नहीं खाना, मैंने ये नहीं खाना, मैंने ये नहीं खाना। अच्छा अब होता क्या कि ऐसी तबीयत से तबीयत में खुश्की आने लगती है बाज़ दफ़ा। कुछ लोग हैं वो पहनते नहीं, मिसाल है मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ कि सर्दियाँ भी आती हैं तो वो मोटे कपड़े नहीं बनाते, अब सर्दी तो लगेगी ना। मैंने खुद अपनी आंखों से उनको तीन तीन दो दो तीन तीन कमीज़ें लॉन की इकट्ठी ऊपर से नीचे पहनते हुए देखा है कि गर्मी है सर्दी आ गई है तब पतली पहनी है। तो भाई तुम अगर मोटा जोड़ा एक बना लेते हो तो इससे दिन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लोग कहते हैं फलां जी वो तो इतनी सादी हैं, वो तो वो मोटे कपड़े भी नहीं पहनती, वो तो गर्मियों में सर्दियों में पहनती हैं। तो दीन हमें कोई फत्तू नहीं बनाता, बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहता कि लोग हम पे तर्स खाएं। जब हम अच्छा खाते नहीं हैं, अच्छा पहनते नहीं हैं, ला मुहाला तौर पे हमारे अंदर सख्ती आने लगती है। और आज ये ट्रेंड हमें दिखता है कुछ ना किसी ना किसी हद तक अपने रिलीजियस तबके में, चंद लोगों में जिन्होंने दीन को बिल्कुल उसकी ज़ाहर पे रखा और वो कह के इस दीन को बिल्कुल बस एक नुमाइशी दीन बना दो। ये भी नुमाइश होती है, आप दूसरों की नज़रों में बहुत नेक बनना चाहते हैं, तो अल्लाह के नबी ने ऐसे दीन से हटा के वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, ये भी एक एक्सट्रीम देखिए, जब आप हलाल को अपने ऊपर हराम कर देंगे ना, तो एक्सट्रीम के तौर पर दूसरी तरफ से कुछ हराम चीज़ें लोगों ने हलाल ज़रूर कर ली होंगी, कुछ नापाक और गंदी चीज़ें हलाल ज़रूर हो चुकी होंगी। आप इसको यूँ समझिए कि सी सॉ एक गेम खेल होती है ना, देखी हुई, एक इस तरह बच्चा बैठ जाता है, एक उस तरफ, जितना आप एक साइड को झुकाएंगे तो दूसरी ऊपर जाएगी, उसको ऊपर वाली को नीचे करेंगे तो ये ऊपर नीचे चली जाएगी। ये आप सोचे कि सी सॉ के एक सिरे पे हलाल है और एक पे हराम है, असल के जब दोनों को उतरना होता है तो कहाँ उतरते हैं, बीच में लाते हैं ना। ये तो नहीं कि तुम ऊपर से अब छलांग लगाओ और मैं नीचे हूँ तो मैं नीचे से अब लेट के उतर जाता हूँ, मिडल में रहिए, खूबसूरत दीन रहेगा आपका, आप ज़्यादा देर चलेंगे दीन के साथ, फिर आपको वक्ती बुखार नहीं चढ़ेगा उस दिन का। तो अल्लाह के नबी ने यही किया, कुछ लोगों ने कुछ खबीस गंदी चीज़ों को अपने ऊपर हलाल किया हुआ था, मसलन अरबों में जहाँ ये आयतें नाजिल हो रही थी, वो लिबास के नाम पे बिल्कुल बरहना होकर इबादत करते थे, सूरह अल-अराफ़ के शुरू में आप पढ़ चुके, बिल्कुल मादरजात नंगे होके तवाफ़ करते थे, क्यों कहते थे ये कपड़े जिनमें हम गुनाह करते हैं हम इबादत के वक्त इनको उतार देते हैं, यानी हम अपने नेचुरल ड्रेस में रहेंगे, गंदी चीज़ हलाल की ना, तो उससे ख़राबी पैदा हुई, अल्लाह के नबी ने उसको रोका। फिर अगला आपका वसफ़ क्या था, और ये आयत इतनी खूबसूरत है अल्लाह के नबी की शान बयान करने के लिए कि आपने क्या क्या काम किए, आपके मिशन की तकमील कैसे हुई, और आज भी ऐसे ही होगा, जो भी दीन वाला लोगों को इसी तरह दीन को खोल कर बताएगा उसी की बात को सुनकर लोगों को फ़ायदा होगा, वरना लोग कहते अच्छा नहीं भी हम तो ऐसे नहीं बन सकते, बस जी नहीं, हम इनको हर हफ्ते महीने न्याज दे देंगे, हम इन मौलवियों को खाना भेज दिया करेंगे, लेकिन हम ऐसे नहीं बन सकते। आज ऐसा हुआ, दीन के नाम पे एक ऐसा दीन पेश किया गया, आम लोग हम जैसे कहते हैं हम नहीं कर सकते, शहर में चार लोग ही बहुत हैं, छह ही बहुत हैं, हाँ हम हर महीने उनका चंदा लगा देंगे, मस्जिदों के क्लीन बिछा देंगे, लेकिन हमें ना बुलाओ। अल्लाह कहता है ऐसा दीन दिखाओ जो सब के लिए, फिर उसमें कोई दर्जों में ऊपर बढ़ जाए कम बढ़ जाए, लेकिन तुम अपनी मर्ज़ी से अल्लाह के दीन को गलत नहीं कर सकते, अल्लाह के दीन को सख्त नहीं कर सकते। तो अल्लाह के नबी का अगला कारनामा क्या था कि वयदाउ अनहुम इसरहुम, उसने उनके बोझ उतारे। इसर का लफ्ज़ जहाँ है बोझ के लिए है, कौन सा बोझ, जिसको उठाना मुश्किल हो, एक होता है हमल, प्रेगनेंसी को भी उर्दू में हमल कहते हैं ना, हमल वो बोझ होता है जिसको इंसान खुशी से उठाए, हमल हो जाए तो कमर का बोझ होता है जो मुश्किल होता है, और हमल हो तो पेट का बोझ है, लेकिन यहाँ लफ्ज़ आया इसर, इसर का लफ्ज़ जो है ये कौन सा बोझ है जो इंसान बड़ी मुश्किल से उठाए, और साथ ही साथ बल अगलाल, अगलाल जो है ना ये गिल से है, गैन लाम लाम इसका रूट है, आपको तो अभी याद हो जाना चाहिए ना, गैन की पेश के साथ तो गुल हो तो क्या होगा बताइए, अभी दो तीन सबक पीछे हमने बात की इस पर, गिल होगा ना तो दिल की कजी है, और गुल होगा तो माल गनीमत की चोरी है, जो कि जॉइंट मनी होती है गवर्नमेंट के एसेट्स जो इस्लाम के नाम पे जमा किए हुए, उसकी खयानत को गुल कहते हैं, ठीक है। यहाँ अगलाल से अगलाल क्या है, ये बोझ और तौक है जो पिछली शरीयतों में थे, मसलन आप देखिए कि बनी इसराइल यानी ज्यूस की तारीख, ज्यूस की रिलीजन में नफ्स के बदले नफ्स का कत्ल होना ज़रूरी था, यानी अगर कोई किसी को मार देता था ना, बदले में उसको भी मरना पड़ेगा, ठीक है, दियत या माफ़ी नहीं थी। आज इस्लाम में क्या कि नफ्स के बदले किसी को मारना पड़े तो मार भी सकते हैं, गवर्नमेंट फैसला करेगी, कोई उसकी ब्लड मनी ले ले और माफ़ कर दें तो माफ़ी भी है, रिलैक्सेशन होगी ना इस्लाम में। फिर इसी तरह देखिए कि ज्यूज़ की हिस्ट्री में क्या था, ज्यूज़ के रिलीजन में क्या था, जिस कपड़े को नजासत लग जाती थी ना उसको काटना पड़ता था। आप सोचिए कि अगर आपके कपड़े को कोई गंदगी लग जाए बिलफर्ज तो आप धो लेते हैं, ड्राई क्लीन करा लेंगे, लेकिन वो धो नहीं सकते थे, उनको उतना हिस्सा वहाँ से काटना पड़ता था। अल्लाह के नबी ने जो दीन दिया उसमें कहा नहीं, धो लो, खुरच लो, साफ कर दो, पानी बहा लो, छींटा दे दो, तो आसान दीन है ना। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि मुझे आसान दीन देकर भेजा गया है, दीन हनीफियत के साथ भेजा गया, ये मुस्नद अहमद की रिवायत है। लेकिन यहाँ बात करूँगी थोड़ी सी कि जिस नबी ने बोझ और तौक उतारे, आज उसी उम्मत ने रस्म और रिवाज के तौक फिर गले में डाल लिए, जाहिलियत के तौक गले में डालिए, शादी का मौका हो या मौत का मौका हो, ہر موقع پہ آپ دیکھیں کہ کتنے بوجھ ہم نے لادے میں. ایک شادی جو فطرت کے مطابق ہو تو بڑی آسان ہے بلکہ اس میں مزہ آتا ہے، وہ کتنی مشکل ہو گئی آج ہمارے کلچر میں. کیوں؟ رسموں کی وجہ سے. آج مائیاں، آج اپٹن، آج مہندی، آج پیلا جوڑا، آج برات کا جوڑا، آج ولیمے کا جوڑا، پارلر کا خرچہ، مووی مین کا خرچہ، ہم نے رسم و رواج کے نام پر اتنا کچھ اپنی شادیوں میں ڈال لیا کہ میری ٹینشن کریٹ ہوئی. کیا یہ توق نہیں ہے؟ ہم نے بعض دفعہ ان لوگوں کے تقلید میں ایسے ایسے کام کرنے شروع کر دیے جو اسلام کے دشمن تھے، اور آج وہ ہمیں خوشی خوشی دیکھتے ہوں گے کہ دیکھو ان کی شادی تو ہماری جیسی ہو گئی ہے، اب ان کے باقی کام بھی ہمارے جیسے ہونے والے ہیں. رائٹ؟ تو یہ اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ عورت اپنے مرد کے لیے بڑی بابرکت ہے جس کا حاصل کرنا آسان ہو. ہم مشکل کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں یہ مشکل ہوگا تبھی تو مزہ آئے گا، ذرا خوب ان کے چکر لگواؤ. حالانکہ نہیں، وَيَدَا عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. اب یہاں بات کر کے آگے اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ تو شرائط تھی نا اس نبی پر ایمان لانے کی، اگر تمہیں رحمت چاہیے اور وہ نبی جو یہ سب کچھ کرتا ہے، اب کرو کیا؟ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. لہٰذا جو لوگ اب اس پر ایمان لائیں، کس پر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کی حمایت اور نصرت کریں. ازرو کا جو لفظ یہاں آیا نا، ازرا سے ہے، عین زارا. ازرا کہتے ہیں کسی کی تعظیم کے ساتھ مدد کرنا. بعض دفعہ ہوتا ہے کسی کی مدد کرتے ہیں لیکن ساتھ اس کی بے عزتی بھی کرتے ہیں. ہاں ہاں، ان کو خود کچھ نہیں آتا، سارا کام مجھ سے کراتے ہیں. یا ہم کسی کی کام کر دیتے ہیں لیکن دل میں اس کے لیے ہم عزت نہیں رکھتے. حالانکہ ازرو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ کسی کے لیے دل کے اندر بھی خوبصورت جذبات ہو. یہ ہے امت مسلمہ کے لیے میسج کہ اگر آج تم ایمان لانے کے بعد اللہ کے نبی کے مشن میں مددگار بنو. نصروہ نصر سے ہے، اور نصر کہتے ہیں ناصر سے ہے یہ لفظ بیسیکلی، اسی لفظ سے ناصر بھی، کہ ایسے وقت میں کام آنے والا جب دوسرا کوئی مدد نہ کرے. گویا کہ یہاں اللہ کے نبی کے مشن میں شامل ہونے کو کامیابی کی دلیل دیا گیا. وتبع النور الذی انزل معہ کیا ہے؟ بتائیں گے آپ نور کیا ہوگا؟ ادھر اللہ کے نبی کے ساتھ کون سا نور اترا تھا؟ قرآن پاک کا. اتباع قرآن کی بات ہو رہی ہے. اچھا، ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں اس میں معنی کیا ہے، ہمیں تو اس کے ترجمہ نہیں آتا، ہمیں تو اس کی تفسیر نہیں آتی، تو آپ بتائیے کہ پھر اتباع کیسے ہوگی؟ کتنا خوبصورت پیکج دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جس کو فلاح چاہیے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ان کو حقیقت میں اس نور کی پیروی کرنی پڑے گی، عمل کرنا پڑے گا. دیکھیں لائٹ کہیں بھی جلتی ہے تو اس کی روشنی میں آپ راستہ دیکھتے ہیں نا، کوئی راستہ دیکھنے کی بجائے اس بلب کو چومنے لگ جائے، اس کو خوبصورت سے کور میں ڈال کے چھپا دے، کور کو آگ لگ جائے گی. رائٹ؟ اصل بات کیا ہے کہ قرآن جو ہے وہ زندگی کا نور ہے، روشنی ہے. آپ جو ڈے ٹو ڈے لائف گزارتے ہیں اس کی لائٹ میں گزاریے. ہم کہتے ہیں نا اس کی لائٹ میں، ان دی لائٹ آف قرآن و سننا، تو زندگی کے اندر قرآن ایک چراغ ہے. آپ دیکھیے کہ آپ کی گاڑی ہے، اس کے آگے ایک فرنٹ لائٹ ہوتی ہے نا، ایک تیز ہوتی ہے، ایک کم ہوتی ہے. وہ بھلا کیوں ہوتی ہے؟ کہ جب رات کو آپ روڈ پہ جائیں تو لائٹ جلا لیں، تاکہ اس کی روشنی میں روڈ کے اوپر پڑی ہوئی کوئی چیز آپ کو دیکھ جائے، روڈ ٹوٹی ہوئی تو نہیں ہے، کہیں آپ کھائی میں نہ گر جائیں، یہ مقصد ہے. اور اگر آپ میں سے کوئی کہے کہ نہ 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 اس کو اس وقت اس طرح نہیں استعمال کرنا، بلکہ آپ اس لائٹ کو نکالیں، بڑا خوبصورت اس کا کیس سلائیں، اس میں اس لائٹ کو ڈال دیں اور اس کو چھت پہ لگا دیں گاڑی کی برکت کے لیے، کہ اس روشنی کی، اس لائٹ کی برکت سے آپ کو راستہ ملے گا، اور آپ اندھیرے میں گاڑی چلائیں ساتھ ہی دوسری گاڑی سے آپ ٹکرا جائیں، فائدہ ہوگا. آج ہم قرآن کے ساتھ کچھ ایسا ہی تعظیم کا معاملہ کر رہے ہیں. کوئی دکھی ہوا، کوئی بیمار ہوا، اس قرآن کو پڑھ لیا، کسی کی جاب چلی گئی، قرآن کو پڑھ لیا، کوئی کسی مشکل کا شکار ہوا، قرآن کو پڑھ لیا. اور جب ہم زندگی کی روڈ پہ گزرتے ہیں، شاہراہ حیات پہ گزرتے ہیں، سبیل الجنہ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، تو ہم قرآن کی روشنی سے فائدہ نہیں اٹھاتے. اللہ کہتے ہیں اگر اٹھاؤ گے تو پھر اولئک ہم المفلحون، پھر فلاح ملے گی، پھر تم مسلمان ہونے کے ناطے دنیا میں بھی کامیاب ہوگے اور آخرت میں بھی کامیابی تمہیں ملے گی. آج کا مسلمان اگر صرف ان چند باتوں پہ عمل کر لینا تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کی بھی بادشاہت دے دے اور آخرت کی بھی بادشاہت دے دے۔ اچھا، بعض لوگ جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نور ثابت کرتے ہیں، یہاں دیکھیے کہ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، یہ لفظ کیا بتا رہے ہیں؟ کہ اللہ کے نبی کے ساتھ کوئی اور نور اترا تھا اور وہ قرآن ہے۔ اگر آپ خود نور ہوتے تو سمپل بات ہے، کہہ دیا جاتا کہ وَاتَّبَعُوا نُورَ محمد، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الرسول اللہ، نہیں، انزل ما، اور قرآن پاک میں مرحلے 20 مقامات ہے کہ جہاں قرآن کو لفظ نور سے تشبیہ دی گئی۔